निकालते हैं। अच्छा थोड़ा सा हम पीछे से ज़रा देख के फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ तक आते हैं। हमने इस सूरा में अभी तक मियाँ बीवी के हकूक और इसके बारे में, फ़राइज़ के बारे में, उनके कवाम होने के बारे में, औरतों के भी मर्दों के भी हकूक एक दूसरे के ऊपर, फ़राइज़ एक दूसरे पे बताए गए। असल में इसमें यह नहीं है कि हम ये कह दें कि हाँ अब हमने देखें पढ़ लिए हैं औरतों के तो इतने हकूक हैं और अब आपसे मैंने ये नहीं करना और वो नहीं करना, ऐसे नहीं है। क्योंकि मैंने जी अब कुरान पढ़ लिया, मैंने सुन लिया क्लास में, मेरा तो ये काम नहीं है। मर्द कहने लगे मैं तो कवाम हूँ, मेरी तो अब बात मानी जाएगी, मेरे तो ऐसे होगा वरना मैं दो चार लगा दूंगा तुम्हें। तो बात इसमें सारी समझने की ये है कि ये एक बाहमी मोहब्बत मवद्दत और एक दूसरे की केयर करने का रिश्ता है। ये कोई 9 to 5 वाली जॉब नहीं है कि जी मैंने अपने इतने घंटे लगा दिए अब ये मेरा काम नहीं है, या औरत कहे जी मेरी तो बस इतनी ड्यूटी थी इसके अलावा मैंने टस से मस नहीं होना, बस ये मेरा एहसान समझो तुम। इस तरह से घर की गाड़ी नहीं चल सकती। इसके साथ आप जॉब वाला, बिजनेस पार्टनरशिप वाला मामला इसमें रख ही नहीं सकते। ये प्यार मोहब्बत केयर ट्रस्ट इनसे बिल्ड होता है ये रिश्ता। इसमें दोनों एक दूसरे का ख्याल करेंगे, लिहाज करेंगे, आगे बढ़ के खुद को पेश करेंगे कि चलो मैं कर देती हूँ ये काम, एक दूसरे का दिल जीतने की कोशिश करेंगे तो तब ये गाड़ी चलेगी। और अगर कश्मकश में लगे रहेंगे, खींचातानी होगी, वो कहे मैं क्यों करूँ, मैं क्यों नीचे लगूँ, ये खुद को क्या समझता, और मत कहें कि ये क्या चीज़ है, इसकी कोई हैसियत नहीं, तो इस तरह से फिर घर टूट जाते हैं। हमने जो लास्ट टाइम फिर आयत पढ़ी भी थी कि इस तरह से अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद ये इतने सारे हकूक बताए लोगों के, आयत नंबर 36 में, आप क्या सोचते हैं कि अल्लाह ताला कैसा माशरा चाहते हैं और हमें कैसा देखना चाहते हैं इस आयत की रोशनी में? अगर आप इसका एनालिसिस करें तो ये बात समझ आती है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि ऐसा माशरा हो जिसमें सब एक दूसरे का ख्याल करने वाले हों, हकूक को अदा करने वाले हों। ये नहीं कि अपना हक मांगने वाले हों कि कोई अदालतों में खड़ा हुआ है, कोई कहीं है, कोई हकूक की खींचातानी हो रही है, नहीं। फिक्र लोगों को ज़्यादा इस चीज़ की हो कि हमने हक अदा करना है इस रिश्ते का, इस ताल्लुक का, जितने भी यहाँ पर मैंशन हुए हैं। ये नहीं कि मेरे हकूक क्या हैं, तुम दो मेरे हकूक। इस्लाम में मांगना तो वैसे भी पसंदीदा नहीं है, और ये पढ़ के तो उसके बाद अगर कोई दूसरे का फ़ायदा उठाना शुरू कर दे और ये सोचे कि ये अब तो ठीक है, हमसाये के तो हकूक हैं, और ये जो है अगर जो लोग इसके हाथों के नीचे हैं वो भी, उनके भी हकूक हैं, तो जो मामलकत ईमानों को के, तो जो नौकर हैं, मुलाजिम हैं, या मुसाफिर हैं, या साथ काम करने वाले हैं, या रिश्तेदार हैं, या और कोई भी लोग हैं, वो इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर दें कि दूसरे को कहें कि आप उसके ऊपर इतना प्रेशर डालें या उससे कोई मुतालबात शुरू कर दें। देखा कुरान में पढ़ा नहीं है तुमने, उसमें तो ये लिखा है, अब तुम मेरे ये हकूक अदा करो। ये इसलिए नहीं कहा जा रहा, इसलिए कहा जा रहा है कि हम अदा करने वाले बने, हम मांगने वाले ना खड़े हो जाएंगे, तुम मेरे हकूक अदा करो, ये फिक्र हो कि मैंने क्या हकूक अदा करने हैं। समझ आ गई बात? तो इस चीज की तरफ तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए, और ना कि हम दूसरों के ऊपर बोझ डालने कि अब अल्लाह ताला का चुके हुक्म ये हो गया है तो अब हम, तुम कैसे नहीं मेरा हक देती, अब तुम मेरा ये भी काम करो और वो भी काम करो और वो भी काम करो, ये भी सही नहीं, इस्लाम में पसंदीदा नहीं है मांगना। हाँ दूसरे को ये कहा जा रहा है कि तुम हक अदा करने वाले आगे बढ़ के बनो। उसके बाद हमने पढ़ा आयत नंबर 48 में कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा उसके अलावा जिस गुनाह को वो चाहे ली मई अशा, जिसके लिए वो चाहे माफ़ कर दे। ठीक है, उसके बाद आयत नंबर 49 में ऑनवर्ड्स کچھ ایسے شرک بتائے گئے ہیں کہ جن میں یعنی جو شرک کی باتیں ہیں جن کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ بھی شرک میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا شرک کو، کیونکہ فرما دیا نا اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ تین قسمیں بیان کی گئیں، اور اس میں لوگوں کی پہلی قسم کون سی بتائی گئی؟ جو اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہیں، ہم بہت بڑی برگزیدہ ہیں۔ اور یہودی اپنے آپ کو یہ ایسا کہتے تھے، اگر یاد رکھیں جتنی بھی آیتیں ہم پڑھیں گے آج منافقین کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ابھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہود کے بارے میں ہی زیادہ تر چل رہے ہیں، صرف یہ کہہ دینا یہ یہود کے بارے میں آیات ہیں، یا جو بیان کرنے والے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، جو استاد ہیں کہیں پہ بھی، یا جو استاد بننے کے لیے ابھی ان ٹریننگ ہیں، وہ یہ بات سمجھ لیں جب بھی قرآن کریم کی تفسیر کی جائے تو صرف یہ نہیں کہہ دینا وہ فلانا واقعہ ہوا تھا، اچھا یہ اس کا شان نزول ہے، چلو آگے چلو۔ نہیں، آج کیا میرے لیے یہ آیت کہتی ہے؟ اس وقت کا تو بتا دیا، لوگوں نے قصہ انجوائے کر لیا، دین واٹ؟ لوگوں نے کہا یہ تو یہودی ایسے کرتے تھے ویسے کرتے تھے، چلو اب آگے چلو۔ تو آپ نے تو پھر قرآن کو صرف اس وقت کے لیے رکھ دیا، پھر آج اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ صرف پرانے قصے پڑھنا؟ نہیں، یہ تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے اساطیر الاولین ہے، پھر پچھلے لوگوں کی کہانیاں اس میں، وہ سمجھے ہی نہیں کہ یہی کہانیاں تمہیں بول کے کچھ سکھا رہی ہیں، تمہارے لیے ہیں یہ ایک سبق۔ تو جو شرک کا بتایا گیا، نام تو یہودیوں کا ہے لیکن ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، دیکھو خود کو کبھی نہ ایسے سمجھنا کہ میں تو پاک ہوں، میں تو یہ چیز ہوں، میں بہت بڑی وہ بن گئی۔ نہیں، لوگوں میں کئی ایسے بھی ہیں آج کے وقت میں جو یہ پتہ نہیں کیا ان کو نشہ ایک ہوتا ہے کہ لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چومیں، ہمارے پیر چومیں، اور لوگ واقعی چومتے ہیں ان کے پیروں کو، اور وہ کوئی ان سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کرے تو وہ اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں کہ چلو چوم لو تم ہمارے ہاتھ کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہے تکبر، اس میں تکبر چھپا ہوا ہے نا۔ جب انسان اپنے آپ کو نیک سمجھے، یاد رکھیں جس دن آپ کو یہ لگنے لگے نا سارے تو اتنے گناہگار ہیں، اے میرے ارد گرد تو ہر کوئی گناہگار ہے، لوگ کتنے گناہگار ہو گئے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر یہ زوم آ گیا کہ میں تو بڑی نیک ہوں، سب گناہگار ہیں، مجھے سب ہی گناہگار لگ رہے ہیں، اور میں خود کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم ترى الى الذين يزكون، تو انفسهم اپنے نفسوں کو وہ پاک سمجھتے ہیں؟ سوچیں ایک دفعہ ایک بچی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تو انہوں نے بتایا اس کا نام ہے برا یعنی نیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نیکی خود نہیں بیان کرو، اس کا نام زینب رکھو، یعنی اس نام کو بھی نہیں پسند فرمایا، ہمارے یہاں پاکیزہ نام رکھ دیتے۔ یہ ام سلمہ کی بیٹی تھی ایک، ان کا نام تھا برہ، تو پاکیزہ پاکیزہ کیا ہے؟ پاک ہے یہ بھائی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے آپ کو پاکیزہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے، اپنے آپ کو کبھی پاک ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ جو کہے میں مومن ہوں وہ کافر ہے، جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ آج کل کیا کرتے ہیں؟ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں میں عالمہ بن گئی ہوں، لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عالم کہیں، عالمہ کہیں، کہاں سے عالم ہو گئے ہم؟ دو چار لفظ پڑھنے سے عالم بن گئے؟ اور فرمایا جو کہے میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہے، یہ میری بات نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مسند احمد میں ہے یہ۔ ابن مردوے میں آپ کے فرمان میں یہ بھی مروی ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کوئی شخص خود پسندی کرنے لگے اور اپنی سمجھ پہ یعنی اپنی عقل پہ خود ہی فخر کرنے بیٹھ جائے، میں تو بڑی سمجھ والی ہوں، بڑی عقل والی ہوں، میری تو عقل، میری تو سمجھ ہی کتنی، یا لوگوں پر یہ ظاہر کرنے لگے کہ یہ تاکہ لوگ اس چیز سے امپریس ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدح و ستائش سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ دوسرے پر چھری پھیرنا ہے کہ ہم دوسرے کی تعریف اس کے منہ پہ کرنے لگے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مدہ کرنے والوں کے منہ مٹی سے بھر دیں. جس نے تعریف کی نا دوسرے کی منہ کے اوپر آ کے, آپ تو بہت اچھے, آپ سے زیادہ کوئی, تم کیا دوسرے کا ستیہ ناس کر رہے ہو, بیڑا غرق کر رہے ہو اس کا, آپ سے تو اچھا کوئی بولتا ہی نہیں, آپ کی تو باتیں ایسی, آپ تو یہ کیوں. چھری پھیرنا ہے اس پہ, کیونکہ وہ سمجھنے لگے گا تو وہ جی شیطان تو ہر ایک کے ساتھ نا, وہ سوچنے لگا میں تو بہت بڑی چیز ہی بن گیا, اب کیا ہے, وہ اسی میں نہیں آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, چاہے کوئی اپنے علم پہ یہ سوچے, چاہے کوئی اپنی عقل پہ سوچے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں میں تو ہر فن مولا ہوں, کوئی چیز میرے سے پوچھ لیں, کوئی بات میرے سے کرا لیں, مجھے ہر بات کا پتہ ہے, یہ تو ایسے ہیں, ان کا تو بس یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم کیسے اپنے آپ کو ایسا سمجھ سکتے ہیں. تو ایک روایت آتی ہے ابن ماجہ میں, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک صبح کو اپنے دین میں سے کچھ بھی نہیں رہتا, یعنی کچھ باقی نہیں بچتا, دین اس کا باقی ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اب سوچیں, یہ ہم نے شاید کبھی اس بات پہ نا غور نہیں کیا ہو اس طرح, وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ صبح کسی سے اپنا کام نکالنے کے لیے ملا, ٹھیک ہے, مثلا کوئی بھی کام تھا کسی کے پاس گئے, اس کی تعریف شروع کر دی, اس کی مدہ سرائی شروع کر دی, اور قسمیں کھا کر کر کہنے لگا آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, حالانکہ نہ وہ اس کے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے, اور بسا ممکن ہے کہ ان تعریفی کلمات کے بعد بھی اس سے اس کا کام نہ نکلے, لیکن اس نے اللہ کو ناخوش کر دیا. پھر آپ نے آیت تزکیہ کی تلاوت فرمائی, ابن جریر میں بھی یہ روایت ہے, یہی والی آیت تلاوت فرمائی. دیکھیں جیسے ہوتا نہیں ہے ہمارے ملکوں میں تو بہت ہی چاپلوسی اور اس طرح سے, اور کسی کو کسی سے کام جب پڑتا ہے, کسی سے کوئی کام کرانا ہے یا کوئی عہدہ لینا ہے یا کوئی چیز چاہیے کسی سے, تو اب کیا کریں گے. لوگوں کی عمومی عادت کیا ہوتی ہے بتائیں, اس کے پاس جائیں, اس کی وہ تعریفیں, جی آپ سے زیادہ تو کوئی اچھا ہے ہی نہیں, آپ تو فلاں, آپ تو فلاں, اتنی چاپلوسی کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں پہ کیا فرمایا کہ وہ بندہ تو آپ کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, کیوں چاپلوسیاں کرتے ہیں, کیوں خوش آمدید تعریفیں, اس کی زمین آسمان کے قلابے ملا دینا, اس کے بعد بھی یہ ضروری نہیں کہ آپ کا کام ہو جائے, لیکن اس نے اللہ کو ناخوش کر دیا. سمجھ آ گئی بات, تو ہمیں کس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے پھر, اس طرح کی آرٹیفیشل باتوں سے. اور اپنے آپ کو تو کبھی بھی ایسا نہ سمجھیں, اے میں پاک, میں کوئی چیز بن گئی, میرا تزکیہ ہو گیا. اس سے اندازہ لگائیں, بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے, ایک بڑا بڑا زاہد, بڑا یعنی اللہ کا عبادت گزار, بہت ہی زیادہ درویش قسم کا آدمی تھا, بڑا نیک تھا, عرصہ دراز سے وہ عبادت کر رہا تھا. ایک دن اس کے پاس بنی اسرائیل کا ہی ایک بدماش آ کے بیٹھ گیا. بدماش نے سوچا یہ اتنا نیک آدمی ہے, اتنا اللہ والا ہے, میں اس کے پاس بیٹھوں گا, ہو سکتا ہے میرے اوپر بھی کوئی اثر ہو یا میرے بھی کوئی گناہ بخشے جائیں. تو وہ اس نیت سے آ کے بیٹھ گیا. جو وہ تھا نیک آدمی, اس کو بڑی الجھن ہوئی, اس نے کہا یہ کہاں سے میرے پاس آ گیا, یہ اتنا گندا مندا گناہ گار بندہ, بدماش پورے زمانے کا, یہ کدھر سے میرے پاس بیٹھا ہوا, چلو تم یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پہ وحی بھیجی, ان دونوں سے کہہ دو تمہارا پچھلا کیا کرایا سب ختم, آج سے نئے سرے سے عمل شروع کرو. بات سمجھ آئی, بدماش کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, وہ بھی نئے سرے سے زندگی شروع کرو, اور عبادت گزار تیری ساری عبادت غارت چلی گئی, ختم ہو گئی, تم بھی نئے سرے سے عمل شروع کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کسی کا بھی یہ سوچنا کہ میں بڑی چیز ہوں, میں اتنی پاک صاف, اور یہ لوگ ایسے. بہت احتیاط کیا کریں جب آپ لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا, بہت احتیاط کریں, فلانا ایسے, فلانا ایسے, اس نے ایسے کیا بھی ہے. ہمارے اپنے اندر کتنی زیادہ غلطیاں اور کہیں یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے. اب ہم دین کے معاملے میں بھی لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ لوگ تو اس طرح ہیں, وہ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, فلانا ایسے کرتا ہے. ہم لوگوں کی غلطیوں کو پکڑنے سے بہتر ہے اپنی غلطیوں کو ٹٹول لیں کہ میرے اندر کتنی غلطیاں. اور ہم اپنی غلطیوں پہ رونے لگے نا, ہمیں فرصت ہی نہ ملے کہ ہم کسی اور کی غلطیاں دیکھیں. بہت الارمنگ آیت ہے یہ ہم سب کے لیے, کیونکہ جب ہم قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو اکثر ہمیں اپنے ارد گرد لوگ بڑے گندے نظر آتے ہیں, اور اچانک ہم اتنے اونچے پیڈسٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں جیسے سارے ہم سے نیچے کیڑے ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو کیا پتہ اللہ کی نظر میں کون کس لیول پر ہے, اور ہم پتہ نہیں کہاں پہ کھڑے ہوئے اس کی نظر. تو کبھی بھی دوسروں کو گناہگار سوچنے سے پہلے اور ان سے گھن کھانے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا دیکھ لیں, پتہ نہیں میرے منہ سے کون سی ایسی بات نہ نکل گئی ہو کہ میرا مقام اللہ کی نظر میں کیا سے کیا ہو گیا, کیا خیال نہ دل میں آ گیا. یہ نہ ہو پوری زندگی کی نیکیاں بھی واش اوے ہو جائیں. تو ایک یہ شرک بتایا گیا, دوسری شکل شرک کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ النساء آیت نمبر 51 سے 65 تک. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, پہلے اوتو الکتاب آتا تھا نا, اب اوتو نصيبا من الكتاب, کتاب کا ایک حصہ ان کو دیا گیا. کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یعنی ایک طرح سے حیرت کا اظہار کیا گیا کہ دیکھا ہے, بڑا تعجب ہے ایسے لوگوں پہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تو پوری کتاب دی تھی نا, اہل کتاب بنایا تھا, مگر ان کے نصیب میں تھوڑا سا ہی حصہ تھا. وہ کیسے تھوڑا سا تھا؟ پہلے بھی آپ کو بتایا, صرف الفاظ تھے, صرف خوبصورتی سے لکھنا, مجلسوں میں خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا, لیکن نہ اس کو سمجھنا, نہ اس کے اوپر کوئی عمل, نہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش. جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو بہت پیاری آوازوں سے پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی صرف خوبصورت آواز سے تلاوت کیے جانا, اس پہ لوگ جھوم رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں واہ کیا آواز ہے, کیا اس کا پڑھنا ہے, کیا یہ ہے, مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا. یعنی عمل میں ہے ہی نہیں سرے سے, بس سارا زور کس پہ ہے؟ خوبصورت آوازوں سے پڑھنے میں. لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, واہ واہ ہو رہی ہے, بس اس چیز کے اوپر سارا زور ہے. وہ قرآن اس کے لیے تھوڑی آیا تھا. تو ان کو ایک حصہ ملا. حصہ کیا ہے؟ بس پڑھنا, اس کو لکھنا, اس کو بس الفاظ ہی رہ گئے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ ایک حصہ ہو گیا نا. سیکنڈ حصہ تو عمل تھا, امپلیمنٹ کرنا تھا. یہ ان کے اوپر حیرت ہے, تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا, وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت. اتنی پیاری کتاب, اللہ کا کلام ملا, اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ اس کا تو بس ایک حصے کو لے کے بیٹھ گئے, اور باقی کیا کرتے ہیں؟ یہ ایمان لاتے ہیں جبت پہ اور طاغوت پہ. اب جبت اور طاغوت کیا چیزیں ہیں؟ جبت میں نے جیسے آپ کو بتایا ابھی کہ ہر قسم کی بے فائدہ بے اصل چیز جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, فضول باتیں جو ہیں, تو وہمات, توہمات, سپرسٹیشس باتیں, خیالی باتیں, وہ سب جبت ہیں. اور ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد جادو اور ٹونا ٹوٹکا. ٹونا ٹوٹکا جادو جو کرتے ہیں نا, کہ سحر بھی ہے اور یہ خیالی باتیں بھی. اب کیا ہے جبت؟ اپنی زندگی میں دیکھیں, اس کے یہ تو اس وقت کے تو لوگوں کا, یہود کا تو یہ کام تھا. ہماری زندگیوں میں جبت ہے کیا؟ کوئی ایسی سپرسٹیشیس باتیں ہیں؟ ہمیں بھی تو کتاب دی گئی. دیکھیں یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نام ان کے لیے گئے, ہمارے نام نہیں آئے, ورنہ کام وہی ہیں, کاموں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ لوگوں کو بھی کتاب دی گئی,
انہوں نے بھی ایک حصہ لیا کتاب کا، باقی ٹائم وہ کس میں ہے؟ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا جہاں پہ وہ سحر کی آیت آتی ہے، جادو کی آیت آتی ہے، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالنے کے لیے، اور ہاروت ماروت کا قصہ آتا ہے، تو اس میں بھی یہی تھا کہ کتاب کو چھوڑ کے انہوں نے یہ کام پکڑ لیے، جادو ٹونے ٹوٹ کے۔ آج کتاب سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ جادو کے لیے بھی اسی کتاب کو استعمال کیا جاتا ہے، وظیفے اس سے پڑھے جاتے ہیں، جن اس سے بھگائے جاتے ہیں، یہی کام کیا جاتا ہے نا۔ اور جبت کیا ہے؟ سپرسٹیشس باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر ہم جبت کی صورتیں دیکھیں تو جبت کی کئی ساری صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری ہیں۔ یہ کاہن لوگ جن کے پاس لوگ جا جا کے باتیں پوچھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور ان سے غیب کی باتیں پوچھواتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی چیزیں، مثلا وہ لوگ تو تیر پھینک کے اور اس سے شگون لیا کرتے تھے، آپ کو پتا ہے بدشگونی لینا شرک ہے، پرندوں سے، ان کے ناموں سے اور ان کی آوازوں سے اور ان کے گزرنے سے، یہ ان چیزوں سے بھی لیا کرتے تھے، قیافہ شناسی جس کو کہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں وہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو یہ میں نے آپ کو بتایا غیب کی باتیں جاننے کے لیے جو پاپڑ بیلتے ہیں، کہ کبھی ہاتھوں کی لکیریں، کبھی یہ جو نمبرز ہیں، کبھی آج کل یہ ٹیرو کارڈز اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ پھر وہ تو زمین پہ لکیریں کھینچ کے بھی یہ کرتے تھے، نکالتے تھے حساب کتاب، نمبر سے ہوتا ہے یہ سب، یہ بھی جبت ہے۔ فال گیری، یہ بھی جبت ہے، فالیں نکالنا، حتیٰ کہ قرآن سے فال نکالنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی جبت ہے فال نکالنا۔ تو یہ حدیث میں ہے، فال پرندوں کا یہ نام لے کر اور ان کے بولنے اور ان سے شگون لینا اور زمین پہ لکیریں کھینچ کے معاملہ طے کرنا، یہ جبت ہے، یہ اپنی میری باتیں نہیں، یہ حدیث ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں ابن کثیر میں۔ تو اب کیا ہے، یہ چیزیں جبت کے اندر جو آتی ہیں ان کے اوپر ان کی توجہ تھی۔ آج کے وقت میں کیا ہے؟ آج پہلے سے وقت میں تو شاید کسی کو کہیں جانا پڑتا تھا، آج تو میڈیا پہ اس قدر اس طرح قاعدہ بلایا جاتا ہے، ہر کوئی بڑا ایونٹ ہونے لگتا ہے اس سے پہلے بلا کے بٹھا لیتے ہیں، آپ بتائیں فلانی ٹیم جیتے گی یا فلانی جیتے گی، یا فلانا سیاستدان کھڑا ہوا ہے، کون سی پارٹی جیتے گی اور کون سی ہارے گی، اچھا پھر شادی کہاں کریں کہاں نہیں کریں، کاروبار کریں نہیں کریں، سفر پہ جائیں نہیں جائیں، یہ سب چیزیں انہی ان سے پوچھی جاتی ہیں نا۔ ہوروسکوپس کیا ہیں؟ یہ ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ نکال لینا کس کا کیسا کس کے ساتھ بنے گا نہیں بنے گا، اس کا میچ، یہ سب کیا ہے؟ یہ جبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اس پہ، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھیں تو دیواروں پہ وال چوکنگ ہوئی ہوتی ہے، عامل فلاں، فلاں بابا، فلاں یہ، اشتہار دیکھ لیں، اب تو حتیٰ کہ ٹی وی تک پہ اشتہار آنے لگے ہیں، ہر کام ہو جائے گا، یہ تو شرک ہے، شرک، یہ شرک کی دوسری قسم بتائی گئی ہے۔ تو اس سے بھی بتایا گیا، دیکھو ان کو دی گئی کتاب اور یہ کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سپرسٹیشس باتوں کی تو انتہا ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں اتنی ہے سپرسٹیشس باتیں، یعنی آپ دیکھ لیں وہ کسی کو نظر لگ گئی ہے، سات مرچیں لے کے توے پہ رکھیں، اگر ان میں سے سمیل آنے لگی تو وہ نظر ہو گئی، اور پتہ نہیں کس طرح پھر ختم بھی ہو جاتی، کیا کرتے ہیں اس کو کچھ پتہ ہی ہوگا آپ کو کیسے۔ شادی کی تاریخ نکلواتے ہیں، 13 تاریخ کو نہ کرنا شادی، محرم میں نہ کرنا، سفر منحوس ہے، ہاں رخصتی کے بعد چاول پیچھے پھینکے جا رہے ہیں، ان کا پیچھے والوں کا رسک نہ ختم ہو جائے، بیوہ عورت ہے یہ مہندی نہ لگائے دلہن کو، ورنہ دلہن بھی نہ بیوہ ہو جائے، دلہن جس کو تھپڑ مارے گی اس کی اب شادی ہو جائے گی، ہاں جس کا بچہ مر گیا اس کا کہیں پرچھاواں نہ پڑ جائے، دوسرے کا بھی بچہ مر جائے گا، کالی بلی کہیں راستہ نہ کاٹ جائے، کوا بول رہے تو ابھی دیکھیں میں نے آپ کو پرندوں کی بات بتائی، کوا بولے مہمان آ رہا ہے، جوتی الٹی ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ سب جبت ہے۔ اگر یہ جو آپ کی آئی لیش ہے گر جاتی کہتے ہیں وش کرو، آئی لیش میں بھی طاقت آ گئی ہے، ہاں अच्छा शादी की तारीख तो डेट्स में भी कोई ताकत है कि वो आपकी शादी को कामयाब या नाकाम बना देंगे? 13 तारीख तो बहुत ही भाई ताकतवर है, क्योंकि ये तो नाकाम बना देती है, शिकस्त दे देती है, या ये काम को खराब कर सकती है। ट्यूसडे को किया हुआ काम खराब हो जाएगा, वेंसडे को, वो कहते थे बुध हर काम शुद्ध, बुध को करोगे तो शुद्ध हो जाएगा और ट्यूसडे को करोगे तो वो भी कुछ बनाया होगा, वो उस दिन नहीं करना, देखा ट्यूसडे था ना इसलिए। और जितने आप देखें ये जहालत हमारे जितने कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें तो बहुत ही इंतहा से ज्यादा तोहमात है, इंतहा से ज्यादा है। और जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी आजकल, ये जाहिर है मॉडर्न एज है तो वो टैरो कार्ड्स और ये और हाथों की लकीरें और हॉरोस्कोप्स और इन चीजों के पीछे कौन मुझे बताएं। अच्छा हाथ में खारिश हो गई को पता नहीं माल आना है कि जाना है कुछ इस तरह, ये क्या सब चीजें, ये तो जिद्द हैं, बेहकीकत बातें हैं, ख्याली बातें हैं। किस हदीस और कुरान और इसमें ये लिखा हुआ, किसने बताया? और फिर इनको अपने ऊपर इतना मुसल्लत कर लेते हैं कि इनसे बाहर ही नहीं निकलते, बजाय इसके कि तुम इस चीज पर तवज्जो जो तुम्हें अल्लाह ने किताब दी है इसको पढ़ो, इसको समझो, इस पर यकीन करो। तुम जिद्द पे यकीन रखते हो और इस पर यकीन रखना शिरका हो, शिरक हो गया, तो ये शिरक की दूसरी सूरत बता दी गई, समझ आ गई ना? जब आप इन चीजों पे यकीन करते, मसलन काली बिल्ली रास्ता काट गई आपका काम नहीं होना, इसका मतलब आपने क्या यकीन रखा? अल्लाह तो नुकसान दे सकता है, हाँ ठीक है मेरा ये तो ईमान है, लेकिन बिल्ली भी नुकसान देती है, ये काली बिल्ली जो होती है ना इसके अंदर भी कोई ताकत है, इसका मतलब कि ये रास्ता काट गई तो नुकसान होगा। कव्वे के अंदर भी ताकत है कि वो मुंडेर पे बोला तो वो मेहमान आ जाएगा। इस टाइम पे झाड़ू ना दो, उस टाइम पे नाखून ना काटो, उस टाइम पे ऐसे ना करो, सब बातें तोहमात हैं, इनकी कोई असल नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, इनको जिप्त कहते हैं और जादू तो इसके अंदर है ही है आ गया। तो ये सारा एक जो इन सब चीजों को आप लिखें ना, ये सब जिप्त के अंदर है। अब हम अपने आप को देखें कि हम कितने ये अकीदे रखते हैं, हमारा भरोसा अल्लाह पे होता है या इन चीजों पे? किताब की हामिल कौम जो होती है ना, जिस कौम के पास किताब होती है, जब वो अमल से पीछे रह जाती है ना तो फिर वो इन चीजों में पड़ जाती है। समझ आई बात? अकीदे जब खराब होते हैं ना तो ये तहमात में पड़ने की वजह से ही होते हैं, ये अकीदे खराब कर दिए। लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं हालांकि वो शिर्क में पड़े हुए। और इस तरह की बेशुमारी तो मैंने आपको थोड़ी बहुत दी है ना, बेशुमार इस तरह की वहमी बातें हैं, किसी ने सफ़ेद कपड़ा पहन लिया तो पता नहीं मर जाएगा या क्या हो जाएगा, उसकी शादी में आ गया तो उसका शौहर मर जाएगा, पता नहीं जो 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 शादी पे पहले बैठ गया तो वो बैठ ही जाएगा, फिर दूसरा बाद में बैठा तो। इतनी बेअसल बातें हैं कि जहालत की भी एक इंतहा है, इतनी जहालत है। हम 21वीं सदी में अपने आप को तो कहते हैं ना बहुत मॉडर्न हो गया है इंसान, नहीं, उसका दिमाग उसी तरह जाहिल है जैसे सदियों पहले था, और औरतें इसमें सबसे आगे हैं। याद रखें एक बात, इंसान के ईमान में ना ये दो रुकावटें हैं, इन दो कामों को छोड़ेंगे जिप्त और ताहूत को तो फिर इंसान ईमान में एक्सेल कर सकता है, या इवन यहां तक है कि इस्लाम बरकरार ही नहीं रह सकता अगर जिप्त और ताहूत के रास्ते पर आप चलते हैं। जिप्त बहुत बड़ी रुकावट है ईमान के रास्ते में, और ताहूत क्या है? वो सारी कुव्वतें ताकतें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं जो अल्लाह की इबादत से रोकती हैं। खुद तो है ही नहीं, खुद तो उन्होंने सरकशी इख्तियार ही की हुई है, खुद तो बागी हैं ही, दूसरों को भी नहीं आने देते। इसमें सारे वो जो लीडर जो गुमराह हैं वो भी हैं, इसमें और भी कोई पर्सन हो सकते हैं, किसी की जिंदगी में कोई ताबूत हो सकता है। जो भी अल्लाह के रास्ते से रोके, जो फहाशी को मुनकरात को फैलाने के अंदर पूरा जोर लगा रहे हैं वो भी ताबूत है। वो लोगों को नहीं चाहते कि वो पारसाई की तरफ, नेकी की तरफ, भलाई की तरफ आए। और सबसे बड़ा ताबूत कौन है? शैतान। देखें वो खुद भी उसने अल्लाह की नाफरमानी की थी ना, और उसके बाद अल्लाह के बंदों के पीछे पड़ गया कि ये भी ना आए अल्लाह की तरफ। तो ये ताहूत है, ये और ताहूत, वही अकूलू ना, और अगली बात
نمبر 3 وہ کہتے ہیں للذین کفروا, ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, ہا اولائی احدا من الذین آمنوا سبیلا, اس سے زیادہ ان کے دین سے ہٹنے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ یہ سرپھرے کیا ہوں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں, وہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جو جنہوں نے کفر کیا نا, وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں سے. ان لوگوں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پہلا ہا اولائی جو ہے یہ اسم اشارہ ہے نا, یہ لوگ, یہ کون؟ اہل مکہ کی طرف خاص طور پہ اشارہ ہے, یعنی مشرکین. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ یہود جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا, وہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا مشرکین مکہ سے؟ آگے کہتے ہیں یہ لوگ, یعنی یہ مکہ والے, احدا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں, من الذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے, سبیلا راستے کے اعتبار سے, یعنی یہ تو ان سے بھی زیادہ اچھے ہیں یہ تو. اب دیکھیں حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ کون ہے جو راستے سے ہٹا ہوا ہے, اور یہ تو بت پرست تو بالکل ہی صحیح دین پہ نہیں, لیکن یہ ہوا یہ تھا, تھوڑا سا شان نزول بھی بتا دوں کہ یہود کے جو سردار تھے ہوئی ابن اختب اور کعب بن اشرف, یہ اپنی ایک گروپ لے کے تو جنگ احد کے بعد مکہ میں گئے, اور وہاں پہ کعب بن اشرف ابو سفیان کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی باتیں کی, اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں اور ہم مل جائیں. تو ابو سفیان نے کعب سے کہا کہ تم تو بڑے علم والے ہو, تو تمہارے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے, ہم تو جاہل ہیں, تم ہمارے بارے میں بتاؤ کہ ہم حق پہ چلنے والے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعب نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں, ان کا دودھ پلاتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, اپنے قرابت داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں, اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں. اس کے خلاف دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اپنے آبائی دین کو ہی چھوڑ دیا, وہ اپنوں سے علیحدہ ہو چکا ہے, اور اس نے ہمارا جو پرانا دین تھا اس کے خلاف اپنا نیا دین پیش کر دیا. یہ ساری باتیں سن کے کعب بن اشرف کہنے لگا تم لوگ حق پہ ہو اور وہ گمراہ ہیں. استغفر اللہ, یعنی جو حسد تھا ان کے اندر اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں, یعنی حسد بھی جب ہوتا ہے نا انسان کو حق نظر نہیں آتا, آگے یہ بات آئے گی, تو پھر انسان دوسرے کی دشمنی میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ حق بھی نظر نہیں آ رہا, بالکل اندھا ہو جاتا ہے. حالانکہ یہی نبی, آخری نبی کے لیے یہ لوگ مدینہ میں موو ہوئے تھے. پتہ یہ آپ کو یہودی مدینہ میں کیوں رہتے تھے؟ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو ہم نے اس پہ ایمان لے کر آنا. اب جب وہ آ گئے انہوں نے پہچان بھی لیا, لیکن حسد کی وجہ سے کہ کیوں ان میں سے آئے, بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے, اس کی وجہ سے بس ٹھیک ہے. ہاں نہیں, تم لوگ زیادہ ہو اچھے راستے پہ. آج بھی حیرت ہوتی ہے نا کئی دفعہ جب اہل کتاب جو ہیں مشرکین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ بالکل ایک ہو جاتے ہیں, حالانکہ ان کی کتاب کے اندر اور ہم ان کے نبیوں کو ماننے والے ہیں. مشرک تو مانتے ہی نہیں کسی کو بھی, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ان کی باتیں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, ہم زیادہ قریب ہیں ان سے, اور وہ ان کی طرف انکلینیشن ان کی ہوتی ہے. اور یہ بات دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اسی قسم کی ایک بات ہمارے منہ سے بھی نکل جاتی ہے جب ہم کافروں کو کہتے ہیں ہاں وہ زیادہ اچھے ہیں ہم سے, مسلمانوں سے زیادہ تو وہ اچھے ہیں. یہ بات کبھی نہیں کہنی چاہیے, کیونکہ ایک ایمان والا جو ہے, ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں ایمانداری میں وہ لوگ بہت اچھے ہیں, وہ ہم سے آگے ایمانداری میں, اخلاق میں وہ لوگ بہت, لیکن یہ کہہ دینا وہ ہم سے بہت اچھے ہیں یعنی اوور آل ہی بہت اچھے ہیں, نہیں. ایک ایمان والا چاہے کتنا بھی گر جائے نیچے, کبھی ایک کافر اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. یہی تو آپ کو پتہ نہیں ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے, اگر اس چیز کی پتہ چلے نا ہمارے لیے تو یہ گناہ ہے, بے ایمانی گناہ ہے, خیانت گناہ ہے, جھوٹ گناہ ہے, یہ جو ہم ساری چیزیں کرتے ہیں یہ گناہ ہے, یہ بے شک گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن سب سے بڑا گناہ کون سا؟ شرک. جو شرک کرتا ہے کیا وہ ایک ایمان والے سے زیادہ بہتر ہو سکتا؟ وہ کہتے تھے یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا, یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے. کون کون یہ لوگ؟ یہ جن کی بات پہلے ہوئی ہے, یہ سارے لوگ جبت پہ جو یقین رکھتے ہیں، جو تاغوت پہ یقین رکھتے ہیں، جو اس سے پیچھے جائیں، جو افتراء باندھتے ہیں، اللہ پہ جھوٹی بات باندھتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کا قرب ان کو نہیں مل سکتا، ان کے لیے ذلت ہے. اور فرما دیا ایک رول، یہ تو لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی، اس کے بعد ایک رول بتا دیا گیا. یہ رول ہے جنرل رول، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ، جس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو جائے، ان پہ تو ہوئی ہے نا، جس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اس کا پھر تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. جس سوچو ان ذرا، جس کو اللہ نے دور کر دیا اپنی رحمت سے، اس کے لیے ذلت ہے، اس کا کوئی ہیلپر نہیں ہے، اس کے پاس ہیلپ ہی نہیں ہے. اس دن جس دن انسان کو سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، مدد کی ضرورت ہوگی، جہنم کا عذاب کوئی ٹال دے اس سے، اس چیز کی ضرورت ہوگی، اس دن اس کا کوئی حمایت ہی نہیں ہوگا، کوئی اس کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوگا. تو اب ہم دیکھیں کون کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اس کے علاوہ کون سے لوگ ہیں. اور سب سے پہلے ہم اپنی زندگیوں سے جبت اور تاغوت، ان کے اوپر ایمان کو ختم کرنا، ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں ہے جادو کا جواب میں جادو سے دینے لگ پڑوں، یہ بھی نہیں کرنا. اب میرے پر کسی نے جادو کر دیا، اب میں کیا کروں، چلو اب میں اس کے اوپر جادو کرتی ہوں، تو پھر آپ بھی جادو میں ہی پڑ گئے نا. تو ایک لیکچر بھی ہے کہ لعنت کے مستحق لوگ، اس طرح سے کوئی نام ہے، سارٹیڈ لیکچرز میں آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں بتایا گیا کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. کچھ لوگوں کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، مثلا سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، سب پہ لعنت ہے. اسی طرح یہ ہومو سیکشلز جو ہیں، ان لوگوں پہ جو یہ ایسا عمل کرتے ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے. چور کے اوپر لعنت ہے. وہ عورتیں جو اپنے جسم کو گودنے والی ہیں، یہ جو ٹیٹوز بنواتے ہیں، وہ ان کے اوپر لعنت ہے. تصویر بنانے والے پہ لعنت ہے. شراب پہ، پینے والے پہ، پلانے والے پہ، اس کے بیچنے والے پہ، خریدنے والے پہ، نچوڑنے والے پہ، اس کو اٹھا کے لے جانے والا جو اس کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، اس پہ، اس کو منگوانے والے پہ، سب پہ لعنت ہے. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے، بشرطے کہ جس پہ بری نظر پڑی ہے اس کے ارادہ اور اختیار کا اس میں دخل ہو، تو پھر ہے ان پر اللہ نے لعنت کی ہے. بات اچھی طرح سمجھی آپ نے؟ جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے، بری نظر کیسے ڈالیں گے؟ شہوت کی نظر. یعنی جب کوئی یہ فلمیں آپ دیکھتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں ڈرامے یا یہ، اس میں کوئی ہیرو آتا ہے، میں تو کیونکہ خواتین ہیں اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں، مردوں کے لیے ظاہر ہے خواتین ہوں گی، وہ نامحرم ہیں. اب ویسے دیکھنے میں کوئی اپنے نظریں جھکا لیتا ہے کیونکہ ایک دم دوسرے کو پتہ ہی نہ چل جائے کہ میں دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں. لیکن ٹی وی پہ جب وہ آتے ہیں یا رسالوں میں دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دوسرے کو تھوڑی پتہ ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں. پھر جی بھر کے دیکھو، جیسی مرضی نظر سے دیکھو، کیا وہ دیکھنا نہیں ہے؟ جس کے اوپر نظر ڈالی اور جس نے نظر ڈالی، دونوں پہ لعنت ہے. ہاں لیکن اگر ایسا بندہ ہے کوئی، یہ جس کے اوپر نظر ڈالی وہ اپنے پورے ستر حجاب اور اس کی پورا کیے ہوئے ہے، پھر بھی کسی نے بری نظر ڈالی، تب نہیں اس کے اوپر لعنت ہے. یہ اس وقت ہے جب اس کا ارادہ اختیار اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتی تو، لیکن اس نے نہیں کیا، تب لعنت ہے. سوچ لیں کہ آج یہ چیز کتنی کامن ہے، اس چیز کا تو کبھی سوچا نہیں جاتا. اور عورتیں تو خیر اپنے آپ کو فری سمجھتی ہیں، وہ سوچتی ہیں اگر ہم نے کسی مرد کو دیکھا ہے نا تو ہمارا کچھ نہیں پکڑ ہے، تو آدمیوں کی پکڑ ہے. اور اسی طرح جو عورتیں مردوں کے جیسا لباس پہنے، مرد عورتوں کا جیسا ویسی چال ڈھال ویسے کرنے کی کوشش کریں، ان پہ بھی لعنت ہے. اور گودنے والی، گدوانے والی، یہ ٹیٹوز والی، اسی طرح یہ آئی بروز کے بال نوچنے والی، ان کو یعنی آپ یہ جو کھینچتے ہیں یہ بال ٹویزر سے یا تھریڈنگ سے ان کو نکالتے ہیں، ان کے بھویں باریک ہو جائیں، ان پہ بھی لعنت ہے. تو اللہ کو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی, جیسے اب یہ آج کے زمانے کے اندر لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی شکلیں بدلوا لیتے ہیں, اپنی ناک گزوا لی, اپنے ہونٹ بڑے کرا لیے, پتہ نہیں ایسے کیسے جو بھی یہ سرجریز ہوتی ہیں اس کے کاسمیٹک چینجز اپنی کر کے اپنے آپ کو کچھ سے کچھ بنا دیتے, ان پہ بھی لعنت ہے. لعنت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, لعنت بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جس کا اللہ ہی مددگار نہ رہا, جس کو اللہ نے چھوڑ دیا, وہ پھر جائے گا تو جائے گا کہاں؟ کون سی زمین اس کو پناہ دے گی؟ کون سا آسمان اس کو چھت دے گا؟ ام لہم نصیب من الملک, کیا ان کے لیے ایک حصہ ہے بادشاہت میں؟ فَإِذَن تو تب لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, تو وہ نہ نہیں دیں گے لوگوں کو تل برابر. یہ ان کی بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی بھی, کہ اگر ان کے پاس ایک حصہ ہوتا بادشاہت میں سے تو وہ کسی کو لوگوں کو ایک تل برابر, یا ایک کھجور میں وہ اتنا سا وہ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا بیک پہ, اتنا سا بھی نہ لوگوں کو دیتے. یہ تو ان کے ہاتھ میں تو اللہ کی رحمت کے خزانے ہی نہیں ہیں, بادشاہی اور اختیار تو سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے. یہ ٹھیکے دار بنے ہوئے اللہ کی تقسیم کے, کہ ہم جس کو چاہے نبوت ملے. پہلے ہمارے پاس نبوت تھی, 2000 سال سے ہمارے پاس تھی, ہم میں نبی آئے, اب کہاں سے ہمارے اندر سے چلی گئی؟ تو اس کو وہ اپنی منوپلی سمجھتے ہیں. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا نا اختیار, تو یہ تو کسی کو اتنا سا بھی نہ دیتے. اور اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہوا اس کو, وہ جس کو چاہے عطا کرے, جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نبوت عطا فرمائے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اوپر اس کے جو ان کو عطا کیا اللہ نے, من فضلی ہی, کسی انسان کا بھی اپنا کوئی جس کو کہیں گے اپنا کوئی اختیار یا اپنی کوئی کوالٹی یا اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے کہ اللہ کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے, اللہ کے فضل سے ہی ملتی ہے جو بھی کسی کے پاس ہے. لیکن اسی لیے فرمایا نا, ما آتاہم اللہ من فضلی ہی, جو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو دی ہے. تم لوگوں سے جیلس ہوتے ہو, حسد کرتے ہو اس کے اوپر جو ان کو اللہ نے عطا فرمایا. نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی؟ خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں تھا نا, اللہ نے دی, تم اس کے اوپر حسد کرتے ہو. اور کسی کے پاس بھی کوئی بھی اگر نعمت ہے, یا پہ الناس سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں, ان کو بھی دین ملا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, ان کو دین ملا. آخری جو نبی ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے آئے, تو یہ سب اللہ کا فضل تھا. اب وہ اسے جلس ہوتے تھے کہ کیوں ایسے ہوا. اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو, یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے, اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے حسد کے جذبات آ گئے. حسد کیا ہوتا ہے ویسے؟ کیا چیز, کس چیز کو حسد کہتے ہیں ہم؟ حسد کے لیے آپ تین الفاظ لکھ لیں, یہ معرف القرآن میں بھی ہیں اگر آپ وہاں سے کاپی کرنا چاہیں. تمنی زوال النعمتی, تمنی زوال النعمتی, تمنا کرنا زوال کی نعمت کے, دوسرے کی نعمت کے جانے کی, اس کے زوال کی, کہ چھن جائے کسی طرح اس کے پاس یہ چیز نہ رہے, یہ ہے حسد. سمجھ آئی؟ کہ یعنی کسی کی نعمت, کوئی بھی کسی کے پاس خیر ہے, چاہے کوئی علم ہے, چاہے وہ خوبصورت ہے, چاہے اس کے پاس مال ہے, چاہے وہ اچھے کپڑے پہنتی ہے, یا اس کی کسی کی اچھی جگہ شادی ہو گئی, کسی کے بچے بہت لائق نکل آئے, کوئی دین میں ہی بہت آگے نکل گئی, کسی کا ہسبینڈ اس سے بڑی محبت کرنے والا ہے, کسی کے ساتھ بڑا اچھا اس کو گھر مل گیا, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن پہ اکثر لوگوں کے دل میں خام خواہ کی ایک نفرت, بغض, جس کو کہیں گے حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے. اب یہ خاص طور پہ تب ہوتا ہے جب کوئی آپ کے قریبی ہوتا ہے. غیر لوگوں کو, غیروں سے کوئی نہیں حسد ہوتا. مثلاً اب ہمیں اخبار میں آئے فلاں بچہ ہے اس نے یہ پوزیشن حاصل کر دی تو اب ہمیں حسد نہیں ہوگا، لیکن اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بچہ ہو گیا، وہ آگے نکل گیا، فلانے کا بچہ پتا چلا وہ اتنا آگے نکل گیا، وہ اتنا لائق ہو گیا، فلانی بچی اس کا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، فلانی ہے اس کو اتنا اچھا گھر مل گیا، اس کی وہاں پہ بڑی قدردانی ہو رہی ہے، فلاں ہے اس کا شوہر اتنا اچھا ہے، وہاں پہ حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھائی بات؟ غیر لوگوں سے نہیں ہوتے۔ اب یہاں کا جو صدر بن گیا، اب اس سے ہمیں حسد تھوڑی ہوگا، اچھا وہ ہمیں حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اچھا وہ کیوں صدر بن گیا، ایسے نہیں ہوگا، ہوتا ہی یہ اپنے قریبی لوگوں میں، ٹھیک ہے، جہاں پہ انسان کو لگتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل گئی، جو آپ کے جاننے والے ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، یعنی جو لوگ جن کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق کسی طرح سے ہے، وہ ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، جیسے یہ لوگ تھے، ان کو لگتا تھا کہ ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے تھی، ان کو کیوں مل گئی، اس کے اوپر تو ہمارا رائٹ تھا، تو اس وقت حسد پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دل میں کڑن ہوتی رہتی ہے، دل میں جلن ہوتی رہتی ہے، کیوں کیوں کیوں، یہ ہے حسد۔ اور یہ پھر اکثر دل تک نہیں رہتا، پھر یہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے، پھر انسان کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، کوئی طنز کے تیر ہیں، کوئی چبھتی ہوئی بات ہے، کوئی کسی کو تنگ کرنے کی بات ہے، کچھ نہ کچھ اس کے منہ سے نکل جاتی، کیونکہ دل اندر سے جل جو رہا ہے۔ اب دل جب اتنا جل رہا ہے تو وہ زبان پہ تو آئے گی، کبھی دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش، کبھی اس کے خلاف باتیں خام خواہ کی، کبھی اس کی غیبتیں، کبھی الزام تراشیاں، کبھی اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، کسی طرح اس کو نیچا کر دوں، اب یہ کیوں اونچا ہو گیا، اس کی کیوں اتنی تعریف ہو رہی ہے، اس کو کیوں سب اتنا سمجھ رہے ہیں، اب وہ حسد ہو گیا۔ اور بعض دفعہ دین پڑھ کے بھی لوگوں کے اندر ایسی باتیں آ جاتی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست حدیث ہے اس کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ، تم پرانے جو پہلی لوگ قومیں ہیں، ان کے مرض جو ہیں وہ چپکے سے تمہارے اندر بھی چل پڑا، جو پہلی قوموں کا مرض تھا نا وہ تمہارے اندر بھی آ گیا، ظاہر ہے ہم نے ان کے تو نقشے قدم کو فالو کرنا ہی ہے، یہ تو حدیث میں ہے، ان کے پیچھے چلیں گے ہم۔ اور وہ حسد ہے اور بغض ہے، اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے، میں نہیں یہ کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈ دیتی ہے، یہ مشکات کی حدیث ہے اور معرف القرآن میں بھی ہے۔ تو دین میں، چاہے دنیا میں، چاہے علم میں، چاہے کسی چیز میں بھی حسد جائز نہیں ہے۔ ہاں رشک ہو سکتا ہے کہ انسان کہے یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا نا، مجھے بھی عطا فرما دے، یہ الگ چیز ہے، اس کو اس کے ساتھ مت کنفیوز کریں۔ اگر کسی کے لیے حسد کے جذبات ہیں تو ان کو یہ نہ کہیں نہیں میں تو رش کرتی ہوں، نہیں، حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے، توبہ کے بغیر یہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو انسان دھوکہ نہ دے کے نہیں میں تو نہیں حسد کر رہے، اور کسی کی بھی کوئی نعمت دیکھ کے، مثلا کسی کے گھر آپ گئے، اس کا اچھا گھر دیکھ لیا، اب اس کے بعد دل میں ایسے ہو گیا کہ بس اب تو کیا کریں ہم، اس کا اتنا اچھا گھر، میرے پاس تو یہ چیز ہے نہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ دل چاہے کہ میرے پاس بھی آ جائے، صرف اتنا ہی کافی ہوتا ہے حسد کے لیے، کہ انسان کا یہ جی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ چیز چلی جائے۔ جب آپ اس کے فیلئر کی، اس کے نقصان کی، یا اس کی کسی طرح پیچھے ہو جانے کی بات سنتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو سمجھ لیں حسد آ چکا ہے، اور یہ کسی اور کو نہیں پتا چلے گا، ہمیں اپنا انالیسس خود کرنا ہے۔ اور یہ یہود کی صفت تھی، اب سوچیں گے یہود والی صفت اگر ہمارے اندر آ گئی تو کیا ہوگا، اب اس کو کیسے ہم اپنے اندر سے نکالیں اگر ہمارے اندر حسد آ گیا کسی سے، کہ دیکھیں اپنی چیزیں جو اللہ نے آپ کو بھی تو کوئی چیزیں دی ہوں گی نا، وہی اگر نعمت نہیں بھی ملی آپ کو، کوئی نعمت تو ملی ہے نا، یا کوئی بھی نہیں ملی، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمیں دوسروں کی نعمتیں تو بہت نظر آتی ہیں، اپنے پاس چاہے کچھ بھی ہو وہ نظر نہیں آتا، جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی میں علاج ہے، فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً، تو یہ تو تم دیکھو کہ ہم نے آل ابراہیم کو، آل ابراہیم سے مراد یہاں پہ کیا، نیچے بریکٹ میں لکھتے جائیں بنی اسرائیل، وہ بھی تو آل ابراہیم میں سے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب کا ہی نام اسرائیل ہے، تو ہم نے تو تمہارے پاس کتاب بھیجی، دیکھیں ساری کتابیں انہی کی طرف آئیں نا،
زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، انہی کے اندر آئیں، حکمت بھی بھیجی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور دی ہم نے بادشاہت بڑی، تم جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف تو دیکھو، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی نا، رہتی دنیا تک کبھی کسی کو ایسی نہیں مل سکتی، کتنا ہی کوئی کوشش کر لے، اس لیے کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، ایسی دینا، اور واقعی ویسی کبھی دوبارہ کسی کو نہیں ملی اور نہ مل سکتی ہے۔ تو تم یہ نہیں دیکھتے جو تمہارے پاس اللہ نے نعمتیں دی، چلو دی تھیں، مگر دین تو تھی نا، اب تم اس سے حسد کر رہے ہو، تو یاد کریں اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے آپ کو دی، ان کو پر توجہ کریں، مجھے بھی تو اللہ نے اتنا کچھ دیا، اور کیا ہے، دوسرے کے لیے برکت کی دعا کریں، جس کو ہم کہتے ہیں نا بارک اللہ فی، یا جس کو ہم کہتے ہیں مبارک، وہ آپ کو مبارک بھی، ہم بے سوچے سمجھے کہتے ہیں نا، اس لیے اوپر سے شاید مبارک بات دے رہے ہوں، دل جل جل کے کوڑا ہو، تو مبارک بھی اصل میں برکت کی دعا ہے، آپ کو مبارک ہو، یعنی آپ کو برکت دے اللہ تعالیٰ، اس میں یہ دعا کرنی چاہیے، اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے، تاکہ ہم جلنے کڑنے کی بجائے دوسرے کو دعائیں دیں۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو نکالنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ دنیا میں تو دل جلے گا، آخرت میں خود جلیں گے جہنم میں۔ کسی کی نعمت دیکھیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حسد سے محفوظ رکھنا، ورنہ ہماری نیکیاں یہ نہ ہو کہ نمازیں وہ گئیں، آگ لگ گئی، ہم نے حسد جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں لائٹر ہے جس سے ہم نے اپنی نیکیوں کو آگ لگا دی، خود ہی آگ سوکھی لکڑی کو کتنی تیزی سے کھا لیتی ہے نا، حسد بھی کھا رہا ہے، اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حسد نے ہماری نیکیاں کھا لی ہیں۔ بعض دفعہ لوگ دین کے کاموں میں حسد کرنے لگتے ہیں، وہ کیوں ہو گیا، اس لیے کہ اصل میں اخلاص جب نہیں ہوتا نا، اللہ کے لیے نہیں ہوتا کام، اپنی شہرت، اپنی بڑائی، اپنا انعام کے لیے ہوتا ہے، تو پھر حسد ہونے لگتا ہے کہ وہ آگے چلی گئی، اس کی تو تعریف زیادہ ہو جائے گی، میں پیچھے رہ گئی، میرا نام پیچھے رہ گیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کن میں سے، بنی اسرائیل میں سے، من آمَنَ بِهِ، کوئی ایسا ہے جو ایمان لایا ساتھ اس کے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کوئی رک گیا اس سے، کس سے، اسلام لانے سے، کوئی بھی، ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، من آمن بھی، ساتھ اس کے، اس پہ یعنی ایمان لے کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کوئی تو ایسے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، یہودی عالم تھے اور اسلام لے آئے، اور کوئی ہیں جو رک گئے، اور وہ بہت سارے تھے جو رک گئے۔ تو وہ فرمایا، ایک ہی بات فرما دی، وکفا بجہنم سعیرا، جہنم کافی ہے ان کے لیے بھڑکتی بھی جو آگ ہے، ان کے لیے کوئی اور بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے لیے ایک چیز ہے جو کافی ہے، بس اتنا ہی کہہ دیا نا، جہنم، اس کے بعد کیا اور چیز رہ جاتی ہے، جس نے اپنی زندگی کو خود آگ لگا دی ہو، انکار کر کے، رک کے، اب یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی، یہ لگی رہے گی ہمیشہ، یہی کافی ہے ان کے لیے، یعنی اور ان کے لیے بہت ساری باتیں نہیں کہی گئیں، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، نہیں، جہنم کافی ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت رہ ہی نہیں جاتی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، اب دیکھیں ایک جنرل بات کی گئی ہے، وہ لوگ جو اہل کتاب تھے انہوں نے تو کفر کیا ہی آیات کے ساتھ، اللہ کا حکم آ چکا کہتے ہم نہیں مانتے، اللہ کی آیات آ گئی کہتے ہم نہیں مانتے، لیکن صرف ان کی بات نہیں ہے، جن لوگوں نے بھی ایسا کیا، ہر ایک کے لیے نصیحت ہے، پوری انسانیت سن لے، جب بھی اللہ کا پیغام آیا،
ہر دور میں کچھ لوگ تو ایمان لے آئے, کچھ لوگ رک گئے. اب جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے انکار کر دیا, اس لیے کہ ایمان لانا نا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اللہ کی آیات کو ماننا آسان کام نہیں ہوتا. یہ جو منہ سے مان لینا, اچھا ہم مان گئے, یہ کوئی ماننا نہیں ہے. ماننا یہ ہوتا ہے کہ انسان ان آیات کے مقابلے میں اپنی انا, اپنی خواہشات, اپنی بات کو نیچے کر دے, اپنی مرضی کو نیچے کر دے. یہ نہیں ہے ہم مان بھی رہے ہیں, اس کے بعد ہماری اپنی خواہشات چلیں گی, ہماری اپنی مرضیاں چلیں گی, ہماری اپنی زندگی چلے گی, ہمیں کیا جو مرضی قرآن کہتا رہے, ہمیں اسے کیا. ہاں قرآن ہوگا جو مرضی کہتا رہے گا, لیکن قرآن کا ہماری زندگی سے کیا تعلق. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان لانا اسی لیے مشکل ہے نا, اسی لیے تو اہل مکہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے. اتنا آسان ہوتا کہ بس کلمہ ہی پڑھنا تھا تو وہ بھی ایک کلمہ بول دیتے اور اس کے بعد وہ ہی کرتے رہتے جو انہوں نے کرنا تھا. ایمان تو زندگی کو بدل دیتا ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے وہی ہے جو آپ گاربیج کے ساتھ کرتے ہیں. گاربیج یہ لوگ لے جاتے ہیں نا ہمارے پاس سے, پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں. اس طرح جو لوگ خود کو اس قابل نہیں بناتے کہ وہ کل کو اللہ کی جنت میں انٹر ہو سکیں, پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. اللہ کی کتاب نے تو راستہ دکھا دیا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب خود ہی اگر کوئی ڈھیٹ ہو جائے, خود ہی کوئی اپنی عقل کو بڑا سمجھنے لگے, میں نہیں مانوں, میں مانوں گی نہیں, تو فرمایا ان قریب, ان قریب سوفا جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا, اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے, تھوڑا سی بعید کے لیے. ہاں یہ تو ہے کہ وہ وقت قریب ہی ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی پتہ نہیں کب آئے گا, جب آئے گا دیکھیں گے. نہیں, وہ وقت دور نہیں ہے, کیونکہ زندگی بہت جلدی گزر جانی ہے. کیا یہ زندگی 60-70 سال ہیں, جو آج 50 سال کا ہے اس کو ایسے نہیں لگتا کل کی بات تھی, میں چھوٹی سی تھی اور بھاگتی پھرتی تھی, ایسا نہیں لگتا کیا؟ 50 سال گزر گئے, لگتا ہے کوئی 50 سال گزر گئے, 60 سال گزر گئے, 70 سال گزر گئے, ایسے نہیں لگتا کل تھا. اسی لیے فرمایا ان قریب ہم داخل کریں گے, اس لیے کہ یہ زندگی اتنی تھوڑی سی ہے کہ بہت جلد وہ وقت آ جائے گا. مگر میں نے جیسے آپ کو بتایا تھوڑا سا اس میں تھوڑے سے ڈیلے کا معنی کیسے آ جاتا ہے, کہ ایسا نہیں ہے ادھر انہوں نے کیا انکار ادھر ان کو آگ میں داخل کر دیا, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, اللہ چانسز دیتا ہے, اللہ آزادی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے, پھر بھی کوئی انکار کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, تو ہم ڈال دیں گے, داخل کر دیں گے ان کو آگ میں. اور وہ کیسی آگ ہے؟ کلما نضجت جلودہم, جب کبھی آگ میں وہ پک جائیں گی ان کی کھالیں. اور میں نے آپ کو کیا بتایا کہ نضجت ورڈ جو ہے نا, اس پہ غور کریں ذرا, گوشت اور پھل کا پکنا. گوشت جب پکتا ہے, گھر میں کبھی پکایا ہو, ابھی آپ نے پکایا ہوگا قربانی کی عید پہ, کیسے گلتا ہے وہ؟ جب زیادہ گل جاتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے؟ اس کے ریشے الگ ہو جاتے ہیں. جب ان کی کھالیں ایسی ہو جائیں گی, الگ الگ ہونے لگیں گی, بالکل گل جائیں گی. بدل نہ ہوں, ہم بدل دیں گے ان کو, جلودن کھالوں سے, غیرہا ان کے علاوہ, لیذوق العذاب تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب. سائنس بیچاری نے تو آج بتایا ہے کہ جو پین ہے, یہ پین اس کو سینس صرف یہ سکن کرتی ہے. اگر یہ سکن جل جائے, ختم ہو جائے, جو نیچے کے ٹیشوز ہیں اگر وہ ایکسپوز ہو جائیں, ان میں سینسیشن نہیں ہے. پھر آگ اگر ان کو جلائے گی تو کچھ محسوس نہیں ہوگا, اس لیے کہ سینسیشن ہے ہی نہیں. تو سینس ہے ہی اس سکن میں. قرآن 1400 سال پہلے فرماتا ہے کہ اس جلد کو جب یہ گل جائے گی, جب یہ بالکل سکڑ کے ایسے ہو جائے گی, جلی ہوئی جلد دیکھی ہے آپ نے, جب یہ ایسے ہو جائے گی نا گل کے, اس کے بعد کیا ہوگا, ہم بدل دیں گے ایک اور کھال اس کے علاوہ. کیوں بدلیں گے, یہ دیکھیں بات, لِيَذُوقُ الْعَذَابَ, تاکہ وہ چکھیں عذاب, اس لیے کہ اللہ ہے جو ہمارا کریئٹر ہے, اس کو پتا ہے کہ جب کھال جل جائے گی تو نیچے کی جو جگہ ہے اس کے اوپر کوئی سینسری ایسے وہ نہیں ہے, وہ وہاں پہ تو محسوس ہی نہیں ہوگا. تو اگر بار بار عذاب کا مزہ ان کو چکھانا ہے تو ان کو دوبارہ کھال دی جائے گی, پھر وہ جلے گی, پھر دی جائے گی, پھر جلے گی. کل ماں کا کیا مطلب ہے, جب کبھی, یعنی ایک بار نہیں یہ ہوگا, جتنی دفعہ جب بھی جلتی جائے گی اور دیتے جائیں گے, جلتی جائے گی اور دیتے جائیں گے. اور یہ کتنی دفعہ ایسا ہوگا, کتنی دفعہ, حدیث میں آتا ہے آگ ایک دن میں 70,000 بار ان کی کھال کو جلائے گی. جب ان کی کھال کو کھا چکے گی, جب کھا چکے گی نا, تو پھر اس وقت کہا جائے گا لوگوں سے کہ پھر اسی حالت میں لوٹ جاؤ, پھر وہ لوٹ جائیں گے. یعنی تکلیف مسلسل, ہم آج خبروں میں سنتے ہیں فلاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا, کیا مطلب ہوتا ہے اس کو, اس کا مطلب ہوتا ہے اتنی تکلیف تھی, اتنی تکلیف تھی کہ اس کو موت آ گئی, ہے نا. تو وہ تو اچھا ہے, اچھا رہا کہ اس کو موت آ گئی, یہاں پہ تو موت ہی نہیں ہے. اتنی تکلیف ہوگی, کھال دوبارہ آ جائے گی, موت نہیں آئے گی. آج سوچیں اتنی سی انگلی ہے, اتنی سی پور جل جائے تو کیا حالت ہوتی ہے, اور پورے جسم کی کھال اترنا اور اس کے بعد دوبارہ کھال کا آنا, یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہو رہی, چھوٹا سا آپریشن نہیں ہو رہا, کوئی ذرا سا ہاتھ انگلی نہیں جل گئے. تو انسان تصور کرے اس کا, ویسے تصور ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے کبھی یہاں پہ کسی کو, اللہ معاف کرے, کبھی دیکھا تک نہیں کہ کسی کے جلد ایسے گل کے اور پھر اس کے بعد دوبارہ آئے. اس بندے کو تو دیکھیں کسی پل کوئی چین ہی نہیں ہوگا, یہاں پہ تو ایک صرف سیکنڈ کے لیے, سیکنڈ کے لیے ہاتھ جلتا ہے نا تو چیخ نکلتی ہے, اور اس کے بعد انسان کوئی مہنگی سی ٹیوب لے کے آتا ہے اور لگا لیتا ہے, کوئی بہت مہنگے مہنگے علاج کراتا ہے, بہت زیادہ اس کو میڈیکل اسسٹنس مل جاتی ہے, وہاں پہ کون سی ملے گی. وہاں پہ تو یہ حال ہوگا, حدیث میں ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت تک کا ہو جائے گا. کانوں کی یہ لو ہے نا, اس سے پیچھے گردن تک کا, اتنا گردن تک کا, یعنی فاصلہ آپ کان کے اینڈ سے لے کے گردن کا فاصلہ لگا لیں شولڈر تک, 700 ایئرس کی مسافت تک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم تو برداشت نہیں کر سکتا اس کو, اور ویسے بھی جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی تکلیف زیادہ ہے, کھال کی موٹائی بھی اتنی نہیں ہوگی, 70 بالشت ہوگی, اتنی موٹی کھال ہوگی. اور ویسے بھی جب دیکھیں جلتی ہے نا, کوئی جلتا ہے تو سوج جاتا ہے, وہ پھول جاتا ہے, ہو سکتا ہے اس سے یہ حال ہو, یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ دیں گے کہ جو ہے نا یہ مطلب یہ کھال تو کیسے برداشت کرے گی, تو بار بار ایسی سکن دی جاتی رہے گی تاکہ عذاب چکھو. اب اللہ اکبر, اس کے بعد انسان سوچتا ہے اللہم اجرنا من النار, جہنم کی آگ کا جب ایسے انسان سوچتا ہے پھر یہ خیال آتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے, کون سی ایسی خواہش ہے, کون سی ایسی مرضی ہے, کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے بدلے
یہ آگ خریدنا چاہتے ہیں ہم؟ کون سا ایسا کام ہے؟ کوئی بھی نہیں. کتاب کے حکم کو پیچھے چھوڑ کے یہ سودا کرنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ یہ سودا ہو گیا پھر تو کبھی نہیں ختم ہونا. لیکن وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم سے چھوٹتی نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں یہ عذاب ہمیں گوارا ہے لیکن یہ نہیں ہم چھوڑ سکتے. کون سی ایسی وہ چیز ہے؟ اللہ ہمیں ساتھ آگ سے محفوظ رکھنا, کیونکہ ہم اس کے عذاب اور اس کو نہیں برداشت کر سکتے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے, ہم تو اس میں ہیں ہی نہیں, ہمارے دیکھیں اگر 1% چانس بھی ہو سکتا نا, 1% تو پھر بھی یہ اتنا بڑا رسک ہے, اتنا بڑا رسک ہے کہ ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے, اس کو نہیں سہ سکتے. کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ تباہی ہو. آج کل ایک بیماری افریقہ میں پھیلی ہوئی ہے, آج کوئی کہے کسی کو مفت ٹکٹ دے کے کہ وہاں پہ چلے جاؤ, کوئی بھی نہیں جائے گا. حالانکہ 100% تو یقین نہیں ہے کہ آپ کو بھی وہ بیماری لگ جائے, نہیں, لیکن اسٹل لوگ کیوں خوف زدہ اتنے ہو جاتے ہیں, ہائے کہیں مر نہ جائے, ہمیں نہ کہیں وہ بیماری لگ جائے. ہم اتنے خوف زدہ رہتے ہیں دنیا میں, چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے, موت سے اتنا ڈرتے ہیں. اس سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ سودا کر لیا اگر, کون سے ایسے کام ہیں جو میں اتنے پسند ہیں, میرے اتنے فیوریٹ ہیں, جن کو میں نہیں چھوڑ سکتی؟ اللہ تیرا حکم ہے بھی تو میں نہیں مانتی, میں انکار کرتی ہوں. کون سے ایسے وہ کام ہیں؟ اور دیکھو ان اللہ کان عزیزا حکیما, اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا, اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے, اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. وہ زبردست ہے, وہ قوی ہے, اس کے پاس پوری طاقت ہے, قدرت ہے اور حکمت پہ مبنی ہے اس کے فیصلے. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے, وہ ایسے ہی علل ٹپ کوئی اس کے فیصلے نہیں ہوتے ایسے ہمارے ہوتے. ہر ایک بات کے پیچھے حکمت ہے. اس دن انسان یہ نہیں کہہ سکے گا میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, یہ نہیں کہہ سکے گا, پورا انصاف کیا جائے گا. اور اس کو جیسے آپ دنیا میں کبھی ہوتا ہے نا کسی کو سزا ملے تو کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے کس بات کے اوپر یہ سزا ہے, وہاں پہ اس کو پروو کیا جائے گا دلائل کے ساتھ, دلائل نہیں سوری گواہوں کے ساتھ پروو کیا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیا اس کی یہ سزا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا میرے ساتھ ناانصافی ہوئی, اتنا بڑا تو میرا جرم نہیں تھا, نہیں. اللہ اکبر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. کتنا پریشس ہے یہ ایمان, کہ اس کو ساتھ رکھو جب تک کہ آپ کی جان نکل نہ جائے. دوسری طرف ایمان اور صالح عمل والے, یعنی یہ ایمان تو ہمیں اتنا محبوب ہونا چاہیے اور اتنا زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہونا چاہیے کہ دنیا ہمیں آگ میں ڈال دے, جلا دے یا کاٹ دے, اس ایمان کو نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ جیسے جیسے وقت آگے جاتا جائے گا قیامت کا قرب ہوگا نا, قیامت کا قرب تو ہے, اب قرب قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہو گئی, تو ایمان کے لٹیرے بہت ہوں گے. انسان رات کو ایمان والا ہوگا اور حدیث میں آتا ہے صبح اٹھے گا تو اس کا ایمان جاتا رہے گا, نہیں ایسے ہوگا. دنیا آپ کی جان نہیں لینا چاہتی, مال نہیں لینا چاہتی, وہ آپ کا ایمان لینا چاہتی ہے. اور ہمیں یہ ہی نہیں پتا بے وقوفوں کو کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اصحاب کہف غار میں جا کے بیٹھ گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, کوئی ان کا مال نہیں لوٹ رہا تھا,
کوئی ان کی جان نہیں لے رہا تھا، ایمان لینا چاہتے تھے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو بچا کے یہ سرحد کراس کر دیں دنیا کی، اس پہ ہمیں موت آ گئی نا، تو ہم ونر ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی دن جنت میں داخل ہو ہی جائیں گے۔ لیکن اگر ایمان نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے مسلمان دنیا جہان میں بدنام ہو جائے، چاہے مسلمان کو کوئی رہنے کی جگہ نہ ملے، چاہے دنیا اس پہ تھو تھو کرتی رہے، چاہے میڈیا اس کے خلاف کتنا ہی بولے، اسلام کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر کتنی باتیں کی جائیں، چاہے لوگ نفرتیں کرنے لگے، ایمان نہ چھوڑنا۔ یہ وہ دولت ہے جو اتنی قیمتی ہے، سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرو۔ اور جنہوں نے صالح عمل کیے، ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سندخلہم، اب یہاں پہ کیا آیا، سوف ندخلہم نہیں آیا، سندخلہم، بہت جلدی ان قریب ہم داخل کر دیں گے ان کو، کس میں، جنات میں، باغات میں۔ کیوں ڈفرنس آیا، وہاں پہ سوف آیا، یہاں پہ سا آیا، کیوں؟ آگ کے لیے تو آیا سوف، اور جنت کے لیے آیا سا، اس کے لیے قریب کا، اور زمانہ میں بھی قریب کا لفظ آیا، حرف آیا، اس لیے کہ جنت میں جانے والے جو ہیں نا، جو یہ کام کرنے والے ہیں، ایمان اور صالح عمل، واقعی جس کے اندر ایمان ہے اور واقعی جو صالح اعمال کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ایسی جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ شاید ہم تو ہمارے جیسے لوگ کیا سمجھیں گے اس جنت کو، وہ دنیا میں ایسی جنت میں داخل ہو جاتی ہیں کہ ایک تو آخرت کی جنت ہے نا، ایک دنیا کی جنت۔ وہ کیسی جنت ہے؟ وہ ہے جس میں دل کا اطمینان، سکون، دل کی خوشی، دل کی ٹھنڈک، یہ ان کو مل جاتی دنیا میں۔ یہ وہ دولت ہے کہ آپ کو محلوں میں بھی نہیں ملے گی۔ محلوں والے بھی بے چین، بے قرار، تکلیف میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جو ایمان اور صالح عمل کرنے والے کو ملتی ہے۔ امام ابن تیمیہ کو جب قید خانے میں ڈالا گیا تھا، وہ اتنے مطمئن تھے، فرماتے تھے میرے مخالف کیا جانے کہ میری جنت تو میرے سینے میں ہے، میری جنت میرے سے نہیں لے سکتے، چاہے قید خانے میں ڈال دیا، وہ تو میرے سینے میں ہے۔ وہ سینے میں جو قرار تھا، جو سکون تھا نا، وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ یہ ہے دولت، یہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے، یہ وہ جنت ہے، ان کو ملتی ہے دنیا میں، پیسے والوں کو بھی نہیں ملتی ہے۔ تو عنقریب ہم داخل کر دیں گے ان کو ایسی جنتوں میں، اور پھر وہاں پہ تو مرنے کے بعد تو جنت میں جانا ہی ہے، جس میں بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ اور پھر ابدا، اور زیادہ اس کی تاکید کے لیے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، تمہیں آپ کوئی نہیں نکالے گا یہاں سے۔ لہم فیہا ازواج مطہراتن، اکیلے بھی نہیں رہنا وہاں پہ، کوئی تنہائی نہیں ہے وہاں پہ، بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں۔ وندخلہم ظلاً ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے سائے میں گھنے، نہ وہاں پہ دھوپ ہوگی، نہ وہاں پہ گرمی ہوگی، نہ وہاں پہ تپش ہوگی، نہ وہاں پہ ایسی کوئی وہ ہوگی کہ جس سے کوئی بے سکونی ہو، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، سکون ہے۔ اصل میں سایہ کیسا ہے، جو ٹھنڈا سایہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کو ایک سوار 100 سال میں بھی طے نہیں کر سکے گا، وہ ذل ممدود، ودل ممدود، لمبے سائے، گھنے سائے۔ تو ان کو یہ سائے ملے گا۔ ربیع بن انس نے ذلاً ذلیلا کی تفسیر میں فرمایا، یہ وہ سایہ ہے جو عرش کا سایہ ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا،
ان کو وہ سایہ ملے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے. اور یہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ رہیں گی, کوئی نکالے گا نہیں, کوئی چھینے گا نہیں. خوشی جو ہی ملتی ہے انسان کو یہ ڈر پڑ جاتا ہے ہائے کہیں خوشی میرے سے چلی نہ جائے. لیکن دونوں انجام تمہارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی سے آگ میں کسی کو ڈال نہیں رہا. یہ ایک طرف عذاب ہے, دوسری طرف اللہ کی جنت بھی ہے. سودا تمہیں خود کرنا ہے. جو بھی تم خریدنا چاہتے ہو راستے کھلے ہوئے ہیں. ایک طرف خواہشات کا راستہ ہے, ایک طرف اپنی مرضیوں کا راستہ ہے, ایک طرف تمناؤں کا راستہ ہے, دوسری طرف ایمان اور صالح عمل کا راستہ ہے. تم چوز کرو تم کیا چوز کرتے ہو. یاد رکھو جو کرو گے اسی کے مطابق انجام ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ تم گندم بو تو کانٹے نکلے, یا کانٹے بو اور گندم نکل آئے. گندم بو گے گندم ہی نکلے گی, کانٹے بو گے تو کانٹے نکلیں گے. تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو اس زندگی کا. دیکھیں آپ بازار جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ دنیا جہان کی چیزیں آپ کے سامنے ڈھیر لگی ہوتی. مال میں جاتے ہیں ہر قسم کی چیز ہوتی ہے وہاں پہ. اب کیا ہوتا ہے, ہمارے پرس میں پیسے بھی ہوتے ہیں, کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے, سارے پیسے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ. اب آپ کی مرضی ہے آپ کون سی چیز اٹھاتے ہیں, کس کوالٹی کی اٹھاتے ہیں, کون سی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں, کیا خریدتے ہیں اور کیا چھوڑتے ہیں. اسی طرح بالکل یہ زندگی کی جو سانسیں ہیں نا, یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہمارے پیسے ہیں. کسی کے پاس کم رہ گئے ہیں اور کسی کے پاس زیادہ ہیں. پرس میں نا ہم نے رکھے ہوئے, کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے سانسیں. اور یہ بازار ہے. ایوری ڈے ہمارے سامنے کتنے سارے کام ہوتے ہیں, ہم اس میں سے چوز کرتے ہیں. ردی کام کر کے آپ ردی چیز بھی خرید سکتے ہیں دن بھر میں, یا قیمتی موتی بھی چن سکتے ہیں. یہ سب کا اپنا اپنا فیصلہ ہے. ان سانسوں سے ہم کیا چیز خریدتے ہیں. جو خریدیں گے وہ ہی لے کے لوٹیں گے. اللہ اکبر. تلاوت چلائیں یہاں تک آگے چلتے.
ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه, وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مطهرة وندخلهم ظلا